الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والمجد الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
برادر عزیز بخاران محترم پہلی مجلس میں میں نے عنوان کا آپ کے سامنے اعلان کیا تھا مکہ سے سامردہ تک مگر ظاہر ہے کہ ابھی ہم مکہ ہی سے آگے نہیں بڑھ پائے لیکن آج کے مجلس کے اندر کم سے کم اجمالی طور پر میں چاہوں گا کہ خاکہ ضرور اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر سکوں تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ چیزیں کچھ واضح ہو سکیں کہ تاریخ کے مختلف مراحل میں کس طرح سے یہ مختلف شہر نمایاں حیثیت حاصل کرتے چلے گئے مکہ معظمہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے حج کی وجہ سے ایک مرکزیت جو مرکزیت کا مفہوم اس محدود آبادی کے اندر ہو سکتا ہے مگر بہرحال پروردگار عالم نے اس کو ایک مرکز قرار دیا اس حوالے سے آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا اس کے بعد یہ شہر نمایاں حیثیت حاصل کرتا ہے بہت نمایاں حیثیت حاصل کرتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی سفریت کو جناب اسماعیل علیہ السلام کو جناب حاجرہ کو یہاں پر چھوڑ کر حکم خدا سے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اور پھر پروردگار عالم کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا جاتا ہے زمانہ آگے بڑھتا ہے کہ دو شاخیں ہیں کہ جو نمایاں ہو جاتی ہیں ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسماعیل یعنی اسحاق علیہ السلام وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اسماعیل علیہ السلام وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں مگر جو جناب اسحاق علیہ السلام کی شاخ ہے اسی میں یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل انہی کا دوسرا نام پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کہ جس کو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ایڈریس کیا گیا ہے اور ان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ تم کو تو سب سے پہلے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا یہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ کہ یہ افراد مدینہ منورہ میں آئے ہی اس انٹینشن کے ساتھ تھے وہ مدینہ جو اس زمانے کے اندر مدینہ نہیں کہلاتا تھا اس زمانے میں اس کا نام یثرب بھی تھا مگر یہ لوگ وہاں پر اور خیبر یہ دو مقامات تھے کہ جن کو انہوں نے ایک اسٹیشن کے طور پر ایک اپنے مرکز کے طور پر آباد کیا تھا کہ جب وہ آخری رسول آئے گا جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مطالعہ کیا تھا کہ جب یہ آخری رسول آئے گا تو آخری رسول کی مدد اور نصرت ہم کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ اور خیبر کو اپنا اسٹیشن قرار دیا تھا ये अजीब बात है कि पैगंबर अकरम जब तशरीफ लाए हैं तो बजाय इसके कि ये लोग मदद करते, इन्होंने पैगंबर अकरम की मुखालफत शुरू कर दी। ये बड़ी बदकिस्मती कि सारी तैयारी के बाद उन्होंने जो अपना मिशन था, जो अपना ऑब्जेक्टिव था, उसके खिलाफ काम अंजाम दिया। और कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा के अंदर और दीगर सूरों के अंदर भी इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू फरमाई है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि ला तकूनू अव्वला काफिरिन बे, तुमको तो चाहिए था कि तुम सबसे पहले मुसलमान बनते, लेकिन तुम्हें सबसे पहले काफिर बनने ने किस चीज़ ने आमादा किया? तुम पहले काफिर क्यों बन गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही वो चीज़ है जिसको कई मरतबा मैं बयान करते हुए इस अंदाज से कहता हूँ कि जानना और होता है, मानना और होता है। ये लोग जानते थे और बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये आखिरी रसूल है। खुद कुरान मजीद ने जो ताबीर सूरह बकरा ही के अंदर परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल की है वो ये वो अफराद हैं कि इस आखिरी रसूल को वैसे पहचानते हैं, यारिफूना कमा यारिफूना अबना अहुम, ये इस रसूल को वैसे पहचानते हैं कि जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी आप अंदाजा कीजिएगा कि इन्हें पहचानने के मरहले में कोई धोखा नहीं खाया है उन्हें। जैसे कभी होता है कि हम ये कहें कि भाई इल्मी एतबार से ये लोग क्लियर नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये आखिरी रसूल है, तो ये कैसे ईमान ले आए? परवरदिगार आलम ने कैटेगोरिकली इनके बारे में ये तबसरा फरमाया है कि इनका ये मसला नहीं, किसी और का ये हो तो हो, इनका ये मसला नहीं। यारिफूना, ये इस रसूल को पहचानते हैं, कमा यारिफूना अपना अहम, और वैसे ही पहचानते हैं कि जिस तरह से ये अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी अब आप अपने आप से सवाल कीजिए, ये तो इंसान की नफ्सियात है, आप अपने बेटे को पहचानने के लिए शक्ल देखने के भी मोहताज नहीं होते। अगर आपकी आंखें बंद हो और आपके हाथ में आपके बेटे का हाथ आ जाए तो आप लम्स से महसूस कर लेते हैं कि ये मेरी औलाद है। यानी इंसान अपनी औलाद को इस हद तक पहचानता है, 50 आवाजों में अगर आपके बेटे की आवाज होगी तो आप फौरन पहचान लेंगे। ये वो रिश्ता है पदरी है, ये वो रिश्ता है मादरी है कि जिसमें पहचानने में धोखा भी नहीं होता। यानी आप अंदाजा कीजिए कि परवरदिगार फरमा रहा है कि बिल्कुल वैसे ही मामला इस रसूल के साथ, ये पहचानने में खूब पहचान रहे हैं कि ये रसूल वही रसूल है, मगर इशू सारा ये है कि पहचानने के बाद अगर ईमान का ऐलान करते हैं तो फिर इनके अपने इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करें? मामला अगर सिर्फ आखिरत का होता तो इन्हें हाथों को बोसा देकर ईमान का ऐलान कर देना चाहिए था, मगर ब्रदरान अजीज मसला सारा ये है कि जो दीन का मुलम्मा चढ़ा कर दुनियावी मफादात को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनका क्या होगा? जब ये इशू आता है आप जरा अंदाजा कीजिए, होता ये कि ये वो अफराद हैं कि जो अपने अपनी कम्युनिटीज के अंदर प्रीस्ट के तौर पर सिनेगॉग के अंदर जो यहूदियों का मरकज इबादत है या ईसाइयों का जो मरकज इबादत है चर्च, तो वो चर्च के अंदर उसकी एक मरकजी हैसियत है, सिनेगॉग के अंदर उस रबाई की एक मरकजी हैसियत है। अब वो पादरी हो या रबाई उनकी अपनी मरकजी हैसियत है। अगर ये ईमान ले आते हैं तो इसका मतलब क्या है? दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इनको सबसे पहले अपने आप को स्टूडेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले जाम में तलमुस तय करना पड़ेगा, इनको सबसे पहले अपने आप को शागिर्द डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनको ये मानना पड़ेगा कि शरीयत जिस पर अब तक हम अमल किया करते थे वो इनवैलिड हो चुकी, ऑब्सोलीट हो चुकी, मंसूख हो चुकी, और ये शरीयत जो ये रसूल लेकर आया है वो नासिख है, अब ये चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये जूनियर स्टूडेंट्स बन जाएंगे। जरा अंदाजा कीजिए कि जो कल तक सबसे बड़े आलिम के तौर पर अपनी कम्युनिटी के अंदर मुतारिफ था, अगर उसको शागिर्द बनना पड़े तो ये आखिरत के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर दुनिया में स्टेटस उसका बिल्कुल शेक होकर रह जाएगा। ये हर एक से आप इतनी सादगी, इतने तस्किया नफ्स की तवक्को नहीं कर सकते। आप ये यहूदियों के केस के अंदर देख लीजिए और वो आप ईसाइयों के केस में देख लीजिए। आम तौर पर मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूँ कि मोबाइल के वाक्य को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। मोबाइल का ये जो थे ये तो यहूद की बात है, लेकिन अगर आप ईसाइयों के हवाले से देखें जो मोबाइल का वाक्य था, मोबाइल का वाक्य कोई तफसील के साथ आपके सामने इस वक्त पढ़ने का इरादा नहीं रखता, मगर मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कुरान मजीद की जरा ताबीरात पर गौर कीजिए। कुरान मजीद ने अहले किताब के बारे में बतौर उम्मी क्या कहा? परवरदिगार फरमाता है मख्तलफल नज़ीर उतुल किताब, ये जो तुम देख रहे हो कि अहले किताब ने इख्तलाफ किया, ये इख्तलाफ इन्होंने किया है इल्म आने के बाद। मख्तलफल नज़ीर, ये جو اہل کتاب ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے اوتو العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم, علم آ چکا ان کے پاس مگر علم آنے کے بعد یہ جو نفس کی خباثت ہے وہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ جاننے کے بعد یہ ایمان سے انکار کر دیں, ماننے سے انکار کر دیں. یہی وہ لفظ ہے کہ جو ہم ایک مرتبہ پھر نظر آتا ہے موبائل کے حوالے سے, وہاں نصارے نظرانہ ہی تھے, ان کے بارے میں کیا ایشو, ان کے جو سوالات تھے ان کے تو جوابات دیے گئے. ابھی میں نرس کیا سورہ بقرہ یہ یہودیوں کے حوالے سے بہت سے مباحث پر مشتمل ہے, اور پھر آپ سورہ آل عمران کو دیکھیے تو وہ عیسائیوں کے حوالے سے بہت سے مباحث پر مشتمل ہے. یہ مباحلہ کے کانٹیکسٹ کے اندر مباحلہ کے سیاق و سباق میں پروردگار عالم نے سورہ آل عمران خاص طور پر اس کی ابتدائی 60-65 آیتیں یہ مباحلہ کے کانٹیکسٹ میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی, اس میں آپ پڑھتے چلے جائیے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پر عیسائیوں کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جواب دیے گئے. توحید کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس کیا ہے, ٹرینٹی کے خلاف اسلام کیوں ہے, ٹرینٹی کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے. ٹرینٹی آپ سمجھتے ہیں جو تسلیس کا عقیدہ ہے کہ باپ خدا, بیٹا خدا اور روح القدس خدا, ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ. اس حوالے سے آپ کو بڑے مباحث وہاں پر ملیں. یہ سارے وہ نصارۂ نجران تھے کہ جن کے اعتراضات تھے اور قرآن ان کے جواب دے رہے ہیں. آخر میں تان کہاں پر ٹوٹی, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے. قرآن مجید نے کیا جواب دیا, قرآن مجید نے اس کو ایڈریس کیا, ان کا پوائنٹ کیا ہے, ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا اگر ان کا باپ نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یعنی یہ عجیب آرگومنٹ. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ کبھی اس پر غور کریں کہ واقعی اس آرگومنٹ میں کوئی دم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا ان کا باپ نہیں ہے تو بتائیے کہ ان کا باپ کون ہے. یعنی اگر آپ کسی کے فادر کے بارے میں نہیں پتا ہے تو اس کو آپ خدا کا بیٹا کہہ دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کس طریقے سے گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا سورہ آل عمران کے اندر, قل اے حبیب سے کہہ دیجیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال. کیا مطلب, یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو پھر خدا کو ان کا باپ ہونا چاہیے, تو کیا تم آدم کو نہیں مانتے ہیں؟ آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کم سے کم عیسیٰ کی ماں تو موجود ہے. آدم تو وہ ہے کہ جس کا باپ بھی نہیں ہے, جس کی ماں بھی نہیں ہے, وہ خدا جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ تنہا ماں سے عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ قدرت پروردگار کا حوالہ دیا گیا کہ خلقہ من تراب, خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, ثم قال له, اس کے بعد کہا ہو جا کن فیکون, اور وہ ہو گئے. تو وہ پروردگار اس طریقے سے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا, اور یہ بھی تشریح ہے ابو تراب ہے, امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کبھی مت سوچنا کہ خدا کہنے کا بھی محتاج ہے, کہ یہ جو کہا کن فیکون, کہ کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا, تو ذہن میں یہ تصور نہ آنے پائے کہ پروردگار عالم کہنے کا بھی محتاج ہے. قدرت پروردگار کو سمجھانے کے لیے لفظوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے. یہ ارادہ پروردگار کی لفظوں میں ممکنہ تعبیر ہے, ورنہ پروردگار علم کہنے کا بھی ہوتا ہے. ننجل بلالہ نے, مولا کائنات نے اس کو ایلوبریٹ کیا. یہ ہمارے علماء ایسے ہی نہیں کہتے کہ اگر ننجل بلالہ میں علی کا بیان نہ ہوتا تو توحید کی تشریح تشنا رہ جاتی. یہ مولا کائنات ہیں کہ جن کو مولا المبعدین کہا جاتا ہے, یعنی وہ کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں ان کے مولا, درود بھیجے محمد و آل محمد.
اور فرمایا اپنے, اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے,
ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اے حبیب علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ مجدی کا مظاہرہ کرے، پیسہ پیسی زندم زندہ، تو پھر کیا کیجیے؟ فقل تعالو، تو آپ کہہ دیجیے ندعو اپنا انا و اپنا حکم، کہ بھائی ہمیں کام کرو، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونسا انا ونسا حکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں لفظ بدلوں، جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ، جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ پھر اس کے بعد ہم مباہلا کریں گے، گڑگڑائیں گے خدا کی بارگاہ میں، فنجا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں گے کہ جو چھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے۔ اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت سے استدلال کرتا ہوں کہ آپ غور کیجیے کہ اگر لعنت کرنا اتنا برا عمل ہوتا تو مباہلے والی آیت میں خدا حکم نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور مناسب موقع پر لعنت کرنا حکم قرآن بھی ہے، سنت پیغمبر بھی ہے،
برائے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
بدقسمتی یہ ہے کہ گالم گلوچ کو لعنت کے ساتھ کنفیوز کر دیا گیا، گالم گلوچ کرنا، ابیوسیو لینگویج استعمال کرنا، یہ بد تہذیبی ہے، لیکن صحیح موقع پر، مناسب موقع پر لعنت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ وہ ہوتے ہیں، دیکھیں لعنت کا مطلب کیا ہے، لعنت کا مطلب ہے بد دعا کرنا، کس چیز کی بد دعا کرنا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ذرا آپ آئیے اور اس آیت پر غور کیجیے کہ جس کے اندر حکم درود دیا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔
اب اور فرمائیے کہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ یقیناً اللہ اور ملائکہ یصلون علی النبی، درود بھیج رہے ہیں، کس کے اوپر؟ علی النبی، نبی کے اوپر۔ اچھا یہ درود کیا ہے؟ کہ پروردگار رحمت نازل کر رہا ہے، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کہ جو رحمت پروردگار ہے رحمت للعالمین پر لے کر آ رہے ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، وہ جو پہلے ہی رحمت للعالمین، اس پر مزید رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے پروردگار کی جانب سے، ملائکہ ان رحمت کے قطروں کو، اس رحمت کی برسات کو، باران رحمت کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ باران رحمت مجازی نہیں ہے جس طرح سے بارش کو کہہ دیا جاتا ہے، نہیں، یہ رحمت خاص پروردگار عالم کی طرف سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو پہلے یہ کام ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ لے کر کون آ رہے ہیں؟ ملائکہ۔ اب پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں تم کیا کرو؟ صلوا علیہ، تم بھی دعا مانگو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی دعا مانگو، کہ پروردگار تو رحمت نازل فرما، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صل علی۔ اب آپ اور فرمائیے، مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کا پرپس کیا ہے؟ وہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے، وہ کام جس کے بارے میں پروردگار عالم نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اب اس کے بعد اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے ایمان لانے والو تم بھی یہ دعا مانگو، صلوا علیہ وسلم، ہم خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ اے پروردگار یہ کام تو تم پہلے ہی کر رہا ہے، ہم تو دعا ایسی چیز کی مانگیں گے کہ جو نہ ہو رہا ہو، اور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کریں کہ مالک یہ دے دے۔ مثلا فرض کیجیے کہ کسی کے اولاد نہیں، وہ خدا سے دعا مانگے اے پروردگار مجھے اولاد دے دے، تو یہ کام نہیں ہوا اب تک۔ اور فرمایا آپ نے، اگر کسی کے پاس مکان نہیں ہے وہ دعا مانگے کہ اے پروردگار مجھے مکان دے دے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر غور فرمائیے کہ یہاں پر اعلان پہلے ہے کہ کام تو ہو رہا ہے، کام کے ہونے کا اعلان تو پہلے سے ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، مگر اب تم کیا کرو؟ تم بھی یہ دعا مانگو، صلوا علیہ وسلم۔ اگر ہم کہیں مالک جب کام پہلے ہی ہو رہا ہے تو نہیں تھا کہ کام تو ہو رہا ہے مگر تم اپنی دعا کے ذریعے سے اظہار وفاداری کرو کہ مالک جو تم کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں, ہم بھی وفادار ہیں, ہم بھی لائل ہیں, ہم بھی فیتھفل ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جو تم کر رہا ہے ہم اس سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتے. جہاں یہ کام ہو رہا ہے تو تو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بھی وفاداروں کی فہرست میں شامل کر لے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ رخ ہے دعائے رحمت کا کہ جب رحمت کی انسان دعا مانگے تو گویا کیا ہو گیا کہ جن جن کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے درود ہے, اب یہ خود پیغمبر اکرم نے بیان کر دیا. جب پیغمبر اکرم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ تو ساتھ ستہ میں ہے, برادران اہل سنت کی کتاب کے اندر ہے, ساتھ ستہ کے اندر ہے, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض اصحاب نے درود پڑھا. اور کس طرح سے پڑھا؟ کہ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر. اب دیکھیں ظاہر ہے کہ فکر حرکت بقدر ہمت اوست, ہر شخص کی فکر اس ذر کے مطابق ہوگی کہ جو اس کے پاس ہے. تو انہوں نے یہ آیت کو دیکھا اور بس اتنا سمجھا کہ اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ اللہم صلی علی محمد تو یہ کافی ہو جائے گا. اب پیغمبر اکرم کے سامنے جب درود اس طریقے سے پڑھا گیا تو ساتھ کی عبارت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء. یہ الفاظ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کی پیٹ نہیں تھپتھپائی کہ ویری گڈ ویری ویل سیڈ, کہ آپ زبردست بات ہے, حکم خدا آیا اور تم نے درود پڑھا ہمیں بہت اچھا لگا. پیغمبر فرماتے ہیں لا تصلوا علی صلاۃ البتراء کہ اگر مجھ پر درود بھیجنا ہے تو ویسے بھیجو کہ جو بھیجنے کا حق ہے. یہ ناقص درود مجھ پر مت بھیجا کرو, پیغمبر نے روکا. یعنی عجیب بات ہے, ذرا غور کیجیے گا. یعنی جو عربی سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. آیت کے اندر تھا سلو, پیغمبر فرما رہے ہیں لا تصلوا. آیت کے اندر تھا درود بھیجو, پیغمبر کہہ رہے ہیں مت بھیجو. آیت کے اندر تھا سلو علیہ, پیغمبر کہہ رہے ہیں لا تصلوا علیہ, مجھ پر مت درود بھیجو. یعنی پیغمبر اکرم نے وہ درود منہ پر مار دیا. قرآن کی آیت کہہ رہی تھی صلوا علیہ, ان کے اوپر درود بھیجو, پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں اگر تم اس طریقے سے بھیج رہے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک رہے ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا درود اپنے پاس رکھو, لا تصلوا علیہ, مجھ پر یہ درود ناقص درود تم بریدہ درود مت بھیجا کرو. پیغمبر اس درود کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء, یعنی یہ ناقص درود, یہ تم بریدہ درود مجھے نہیں چاہیے. تو وہ صحابہ کرام ظاہر ہے کہ وہ تو شمع رسالت کے پروانے, وہ تو پیغمبر اکرم کی مرضی کے طلبگار, تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ آپ فرمائیے کہ پھر کیسے آپ پر درود بھیجا جائے. تو پیغمبر نے سمجھایا کہ اگر ایسا درود چاہتے ہو کہ جسے میں قبول کروں تو پھر یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد.
اب بہرحال برادران عزیز, میں تو بہت ہی محتاط الفاظ کے اندر کہوں گا کہ اس پوری داستان کے ہوتے ہوئے ان افراد کو اپنے درود پر ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر رک جاتے ہیں, وہ آلے ہی کہنے کی کوشش نہیں کرتے یا تکلف کرتے ہیں. تو انہیں اپنے درود کے بارے میں ایک مرتبہ پھر غور کرنے کی ضرورت تو ہے کہ وہ درود جو پیغمبر قبول ہی نہیں کر رہے پھر اس درود کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا. وہاں پر اگر آل شامل نہیں ہے تو پیغمبر اکرم ایسے درود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. مگر اب اس پوری گفتگو سے ہم کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک ہے دعائے رحمت, ایک ہے رحمت کے نازل ہونے کی دعا, ایک ہے بد دعا, یہ رحمت کے نزول کی دعا ہے, اور ایک ہے بد دعا. بد دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہ پروردگار اپنی رحمت کو دور رکھ, تیری رحمت ان کے قریب نہ آنے پائے. بس اتنا سمجھ لیجیے میرے نوجوان دوست کہ جب ہم کسی پر رحمت کے نزول کی دعا مانگتے ہیں تو اس کو درود کہا جاتا ہے, اور جب ہم رحمت کے دور رکھنے کی بد دعا کرتے ہیں تو اس کو لعنت کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں پولز اپارٹ ہیں, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مخالف سمت کے اندر ہیں. اور پھر یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب درود کے حوالے سے کہا گیا تو کیا تھا کہ کام تو پہلے سے ہو رہا ہے, بس تم اپنی وفاداری کا اظہار کرو. یہی معاملہ لعنت کا بھی ہے کہ جن کے اوپر لعنت ہونی چاہیے ان کے اوپر خدا کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے. تمہارے کہنے کی وجہ سے لعنت نہیں ہوگی, وہ پہلے ہی ہو رہی ہے. بس یہاں پر بھی اسی بات کا تقاضا ہے کہ تم بھی وہ بد دعا کر کے اپنی وفاداری کا اعلان کر دو, درود بھیجیے محمد و آل محمد. تہذیب کے مطابق مہذب انداز سے شائستگی کے ساتھ کسی کو ہرٹ کرنا مقصود نہیں. لہذا اگر فرض کیجئے کہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نام دے دے کر ہر جگہ پر لانا شروع کر دی جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ معاشرے کے اندر ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. لہذا ظاہر ہے جو تعلیم آل محمد کی وہ یہی ہے کہ شائستگی کا دامن آپ سے نہ چھوڑا جائے, جو بات کہنی ہے وہ کہہ بھی دی جائے اور شائستگی کے پیرائے کے اندر اس بات کو بیان کیا جائے. یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے کیا کہا, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, آیہ مبینہ. ارشاد یہی ہوا ہے, ابھی بن سے کہہ دیجئے جو آرگومنٹ تھا وہ تو ہم دے چکے, جو دلیلیں دینی تھیں وہ تو ہم دے چکے, باتیں تو آ چکی ہیں, تو اب کسی اور بات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو مباحثہ ہو سکتا, ڈسکشن ہو چکا, آرگومنٹ آ چکا, اب کیا کیا جائے؟ یہ کیا جائے, ندعو ابناءنا وابناءکم جناب دیکھیے ذرا غور کیجیے کہ وہ افراد کہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, ادھر آئے مباحثہ پر غور کریں. اب تک کیا ہو رہا تھا, بہت توجہ کیجیے, اب تک کیا ہو رہا تھا جب تک مباحثہ نہیں ہوا, یعنی میدان مباحثہ میں, مباحثے سے تو وہ دستبردار ہو گئے بعد میں, مگر جو مباحثے کی دعوت دی گئی اس سے پہلے کیا ہو رہا؟ یہ 60-65 آیتیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ قرآن ہی تو ہے. ایک آیت آئی پھر دوسری آیت آئی پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا پھر تیسری آیت آئی پھر اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا پھر چوتھی آیت آئی. ان کے سوالات ہیں اور قرآن کی آیتوں کی صورت میں جواب دیا جا رہا ہے. اعلان کیا کیا گیا, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. پروردگار عالم نے اتنی آیتوں کے بعد مباحثے کی دعوت دینے کا حکم دیا کہ اب ہم ان کو لے کر آتے ہیں. یعنی انہوں نے کیا سمجھایا, پروردگار نے کیا سمجھایا, پیغمبر نے کیا سمجھایا, کہ جہاں پر قرآن ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اہل بیت کو لایا جاتا ہے. جہاں قرآن کافی نہیں ہوتا وہاں پر اہل بیت کو لایا جاتا ہے. یعنی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے کتاب تو نازل کر دی مگر اب کتابیں ناطق کے کچھ پاروں کو لے جانے کا مرحلہ آ چکا ہے. نہ تو اپنا نہ اپنا کو منسا نہ فخر رازی کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے اور کشاف کا بھی حوالہ دیا. علامہ زمخشری بڑے معروف مفسر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جب پنجتن کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا ان کے بڑے پریسٹ نے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر بد دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو نتیجہ کیا نکلے گا, اتنی مؤثر یہ بد دعا ہوگی جیسے کہ چہرے وہ ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. خبردار ان سے مباحثہ نہ کرنا ورنہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں. بالکل متفق ہے مباحثے والی آئے تو قرآن کے اندر ہے, تفسیر آپ کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں سعودی عرب سے جو ترجمہ اور تفسیر چھپتا ہے جو حاجیوں کو مفت تقسیم کیا جاتا ہے اس میں جا کر دیکھ لیتے ہیں. ابن تیمیہ کہ جس نے وہابیت کے افکار کے لیے بنیاد فراہم کی, محمد ابن عبدالوہاب نے اپنے افکار کے لیے جو سرمایہ حاصل کیا ہے وہ ابن تیمیہ کے کلام سے حاصل کیا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں وہابیت کی بنیاد رکھی ہے ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے منہاج السنہ شیعوں کے خلاف, اس کتاب کے اندر انہوں نے فضائل امیر المومنین کی تمام آیتوں کا تقریباً انکار کیا. یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں مانتا, یہ بھی نہیں مانتا, یہ بھی نہیں مانتا, وہ بھی آئے موبائلہ بنا کر رک گئے, آئے موبائلہ بنا کر وہ بھی رک گئے. یعنی برادران عزیز, اب میں لائٹر نوٹ پر کہوں کہ اتنا تو ان کو بھی معلوم ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے سچوں کے سوا کوئی اور جا نہیں سکتا. تو اب وہاں پر انہوں نے لکھا کہ ہاں اس کو تو ماننا پڑے گا کہ ہاں اس موقع پر انفسنا کا مزداد جو تھے وہ حضرت علی تھے. انہوں نے لکھا, میں نے عرض کیا کہ سعودی عرب سے آج بھی جو مفت میں چھپتا, یعنی چھپتا تو نہیں ہے مفت میں, تقسیم مفت میں ہوتا, اس ترجمے اور تشریح کو اگر آپ دیکھیں وہاں پر بھی انہوں نے فٹ نوٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم ان کو لے کر گئے. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ سب گئے, ایسے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یہ سب ہو گیا, موبائل سے بھی دستبردار ہو گئے, ان سب نے موبائل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا, پیغمبر اکرم کے قریب آئے ہوں گے, پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول اب تو ہم مان رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. کیا یہ کیا انہوں نے؟ اس حد تک جان چکے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, موبائل کریں گے مر جائیں گے, ایمان لائے, ایمان نہیں لائے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید یہی کہہ رہا تھا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اس رسول کو ویسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہے مگر اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے خطرے میں آ جائیں گے, ان کو ذہنی تلمس طے کرنا پڑے گا, ان کو شاگردی اختیار کرنا پڑے گی, ان کو کہنا پڑے گا کہ وی آر ایٹ زیرو, وی آر اسٹارٹنگ فرام اسکریچ, جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے, جس کے لیے وہ بالکل آمادہ نہیں ہے. ان کا اپنا اسٹیٹس, ان کا اپنا اسٹیچر معاشرے کے اندر, بہت کھل کے کہوں تو ان کے اپنے حلوے اور مانڈے, وہ سب خطرے میں آ جائیں گے, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. آخرت برباد کرنے کے لیے تیار ہیں مگر دنیا میں اپنے اسٹیٹس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ مثالیں ذہن میں رہیں تو پھر اس کے بعد اس سوال کی نوبت ہی نہیں آتی کہ غدیر میں جب سب دیکھ رہے تھے تو پھر اس کے بعد بعد میں منکر کیسے ہو گئے. جاننا اور ہے, ماننا اور. سب نے دیکھا, سب نے سنا, پیغمبر کہہ کیا رہے, پیغمبر کر کیا رہے, پیغمبر ہاتھوں پر بلند کر رہے, سب نے دیکھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا, سب نے سنا, دیکھ بھی لیا, سن بھی لیا. مگر یاد رکھیے برادران عزیز, ایمان صرف علم کا نام نہیں ہے. علم کا تعلق ذہن اور دماغ کے ساتھ ہے, ایمان کا تعلق دل اور روح کے ساتھ ہے. وہ حقیقتیں جو غیب سے متعلق ہیں, ان غیب سے متعلقہ حقیقتوں کو جان کر دماغ میں جگہ دینا علم, اور اس علم کو اپنے دل میں اتارنا ایمان ہے. ایمان علم کے بغیر نہیں, ایمان اور علم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. مگر ہر وہ شخص جس کے پاس علم آ جائے گا کیا وہ مومن بن جائے گا؟ اگر صرف علم آنے کی وجہ سے کوئی مومن بنتا ہوتا تو یقین جانیے ابلیس کو سب سے بڑا مومن ہونا چاہیے تھا. صرف علم کی وجہ سے کوئی مومن نہیں بنتا, علم ایمان کے لیے مقدمہ بنتا ہے مگر تنہا علم انسان کو مومن نہیں بناتا. میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, آج آپ یورپ چلے جائیے, آپ سے بہت سے افراد جاتے ہوں گے، امریکہ چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، وہاں پر بھی آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ مل جائیں گے. پڑھانے والے کون ہیں؟ بعض کیسز میں مسلمان بھی ہوں گے، مگر ایک بڑی تعداد میں وہ پروفیسرز ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ٹیچ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ قرآن سیز. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تو اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو ان کا دعویٰ تو یہی ہے. میں اس دعوے کی اتھینٹسٹی کے اوپر اس میں کوئی گفتگو نہیں کر رہا، مگر ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ جو عربی بھی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، نہج البلاغہ جانتے ہیں، کتب احادیث جانتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کے سامنے اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھ رہے ہیں. ان کے پڑھانے کے بعد جو امتحان ہوتا ہے، اس میں کامیابی کی بنیاد پر ان کو ڈگری اوارڈ ہوتی ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ اتنا سارا کچھ جانتے ہیں تو پھر اسے قبول کیوں نہیں کر لیتے، تو وہ بھی یہی کہیں کہ بھائی جاننا اور ہوتا ہے ماننا اور ہوتا ہے. جاننے کا لازمی تقاضا ماننا نہیں ہے، یہ ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی علم کا ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر 100,000 افراد موجود تھے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے بعد سب کے سب انکار کرنے لگے، ایک تو سب نے انکار نہیں کیا، محدود چند افراد کچھ تھے کہ جو مخلص تھے، مخلص رہے. سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، بلال ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے وفاداری کا کچھ نہ کچھ حق ادا کیا. ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کی ایک پولیٹیکل اپروچ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم تو ہے، مگر اتنی جرات اور ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم میدان میں آ کر قربانی بھی دے سکتی ہے. ہر جگہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی. پھر اس کے بعد کچھ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفاق کو تشت ازبام کیا، بالکل واضح طور پر ایکسپوز ہو گئے. ہمارے پاس معیار ایک ہی ہے برادر عزیز. کچھ وہ ہیں کہ جو منافق تھے اور پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہی ان کا نفاق ایکسپوز ہو گیا. عبداللہ ابن ابی اس کی ایک مثال ہے. مگر کیا صرف ایک ہی منافق تھا؟ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب بھی منافق کی بحث آتی ہے تو عبداللہ ابن ابی کا نام دے دیا جاتا ہے. تو پروردگار عالم تو خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ بہت سارے منافقین ہیں جو ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے. آپ سورہ برات پڑھتے چلے جائیے، سورہ نساء پڑھتے چلے جائیے، ایک تو پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے، جس کے اندر کہا یہی گیا کہ ابھی بھی آتے ہیں آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہ شرو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ جو گواہی دے رہے ہیں ان کی جینون گواہی نہیں. آپ غور فرمائیں، کچھ وہ منافق تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایکسپوز ہوئے، لا شک یہ بلا رہے ہیں، بہت کم مگر ایکسپوز ہوئے. بڑی تعداد میں منافقین اس وقت موجود تھے کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہو رہا تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ تو چلے گئے اس دنیا سے، ہمیں کیسے پتا چلے بعد کے کسی مرحلے میں کہ کون منافق تھا، کس طریقے سے کوئی ایکسپوز ہوگا؟ یہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم تعارف کروائیں کہ ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جان کو لے آؤ. جو مباہلے کے میدان کے اندر جو تعارف کروایا، وہ اسی لیے ضروری تھا کہ انفوسنا وانفوسکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، مگر دیکھ لو جس کو میدان مباہلہ میں نفس بنا کر لے کر گیا تھا، وہ تمہارے درمیان موجود ہے. جو اس سے وفادار ہے وہ حقیقی مومن ہے. جو اس سے بغض رکھتا ہے، جہاں وہ ایکسپوز ہو جائے سمجھ لینا اس کے چہرے پر فقط نقاب ایمان تھی، حقیقت ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے بہت فرمایا برادر نے، پیغمبر اکرم اعلان کر کے جا رہا ہے الحق ما علی والی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اور کس طریقے سے پیغمبر اکرم کسی چیز کو ایکسپلین کریں گے اور ایلومنیٹ کریں گے؟ مولا بنا کر، نفس بنا کر، کل ایمان بتا کر، ہر طرح سے تو پیغمبر اکرم نے حجت تمام کر دی ہے. منیت کی منزل پر یہ پیغمبر اکرم سمجھا رہے ہیں، علی منی، حسن منی، حسین منی، فاطمہ تو بسطۃ منی، یہ سب منیت کی منزل پر فائز ہیں۔ جو ان کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ جائے، کیا اس کے ایمان کے بارے میں بھی بحث کی ضرورت ہے کہ وہ مومن؟ اس کا نفاق ایکسپوز ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی قسم کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادر، وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، دیکھیے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک موقع پر آئے موبائلہ کی تشریح کرتے ہوئے ایک بہت ہی عجیب نقطہ بیان کیا۔ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اپنا آنا و اپنا انفسکم، اس کا ایک حصہ کیا ہے جو پیغمبر اکرم سے متعلق، ایک حصہ پیغمبر اکرم سے متعلق، اپنا آنا، نسا آنا، انفسکم، یہ تینوں چیزیں پیغمبر اکرم سے متعلق۔ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے، یہ سب پیغمبر اکرم سے متعلق، ایسا ہی ہمیں معلوم ہے، عالم اسلام کو معلوم ہے۔ میں نے ابھی نام لیا، ابن تیمیہ تک نے لکھ دیا کہ پیغمبر اکرم کس کو لے کر گئے، ابنا انا، نسا انا، انفسنا۔ ابنا انا حسن اور حسین، آپ جانتے ہیں، نسا انا جناب سیدہ فقط، انفسنا مولا علی فقط، پیغمبر تو لے کر جا رہے ہیں، کن کو لے کر جا رہے ہیں، ابنا حسن اور حسین، نسا انا سیدہ، انفسنا مولا علی، یہ تینوں کیٹیگریز جو آپ کے سامنے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ لے کر دیں؟ یہ پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی۔ اب علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو بتائیے کہ سامنے کون ہے، بہت توجہ کیجیے، ادھر ہے اپنا آنا، سامنے کون ہے؟ اپنا اکم، ادھر کون ہے؟ نسا آنا، سامنے کون ہے؟ نسا اکم، ادھر کون ہے؟ انفسنا، سامنے کون ہے؟ انفسکم۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو ذمہ داریاں پیغمبر اکرم سے متعلق ہیں، تو مصداق کون ہے؟ اپنا انا کا مصداق ہے حسن اور حسین۔ اب یہ طے ہونا تو باقی ہے کہ اپنا اکم کون ہے، بہت توجہ کیجیے، اپنا اکم کون ہے؟ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تو ہم نے بتا دیا ہمارے بیٹے کون ہیں، حسن اور حسین، نسا انا ہماری عورتیں کون ہیں، صرف سیدہ۔ اب تم بھی تو بتاؤ اپنا اکم کون ہے، تم بھی تو بتاؤ کہ نسا اکم کون ہے، ہم نے بتا دیا انفسنا علی، اب تم بھی تو بتاؤ کہ انفسکم کون ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملے، اس لیے کہ وہ موبائل سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے تو پیش ہی نہیں کیا کہ ہم کس کو لے کر آ رہے ہیں، کسی کو بھی ان کے ابنا کون ہے مصداق موجود نہیں ہے، ان کی نسا کون ہے مصداق موجود نہیں ہے، ان کے لیے نفس کون ہے، ان کی جان کون ہے مصداق موجود نہیں ہے۔ پھر بات سنیے، اپنا انا، نسا انا، انفسنا، مصداق کون؟ اپنا انا حسن اور حسین، نسا انا سیدہ، انفسنا علی، یہ بھی تو طے ہونا چاہیے کہ اپنا اکم کون ہے، واضح نہیں ہے کہ اس کا مصداق کون ہے، نسا انا اس کا نسا اکم اس کا مصداق کون ہے، تمہاری عورتیں کون ہیں، مصداق واضح نہیں ہے، انفسکم کون ہے، مصداق واضح نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ یاد رکھنا ہم مصداق کو معین نہیں کر رہے، جو بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس ابنا کے مقابلے پر آ جائے وہ اپنا اکم کا مصداق ہو جائے گا، جو بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس نسا انا کے مقابلے پر آ جائے وہ نسا اکم کا مصداق ہو جائے گا، اور جو بھی کبھی بھی کسی بھی اس انفسنا کے مقابلے پر آ جائے وہ انفسکم کا مصداق ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ان کے مقابلے پر آ جائے گا وہ دعائے رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ لعنت پروردگار کا مستحق ہوگا۔ واقعاً یہ نقطہ اور یہ رخ بہت عجیب ہے کہ جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ذرا کوئی غور کرے، توجہ کرے کہ واقعاً یہ یہ وہ افراد آئے تطہیر کا یہ مصداق آئے مباہلہ کا مصداق ان کو بتایا جا رہا ہے اپنا نسانا انفسنا اور پھر اس کے بعد جو ان کے مقابلے بنا جائے ان کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یزید کے بارے میں بحث ہو رہی ہے امیر شام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کیا واقعی نوبت یہاں تک آنی چاہیے واقعا اسلام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہو سکتا ابھی جو برادر عزیز کلام پڑھ رہے تھے بالکل بربحل تھا واقعا بربحل تھا آپ ذرا سوچیے کہ محسن اسلام ابو طالب ان کے کفر کی باتیں ہو رہی ہیں اور دشمن اسلام اس کے ایمان اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں ابو سفیان کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیے کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے جو لشکر آدھا تھا اس کو مخاطب کیا ہے یا شیعتا ابی سفیان کہتا ہے یہ غور طلب ہے یا شیعتا ابی سفیان لشکر یزید ہے لشکر ابن زیاد ہے عمر صاحب اس کا کمانڈر ان چیف ہے مگر حسین ابن علی ذہنوں کو کہاں متوجہ کر رہے یا شیعہ ابو سفیان اے ابو سفیان کے ماننے والوں لفظ بھی کوئی استعمال کیا جس کی کل میں نے تشریح کی تھی آپ کے سامنے یا شیعہ ابو سفیان اے ابو سفیان کے ماننے والوں الا یکن لکم دین اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے ولا کنتم تخافون المعاد اور اگر تم قیامت کے دن کا خوف بھی نہیں رکھتے کونوا احرارا فی دنیاکم تو کم سے کم اپنی دنیا کے اندر آزاد تو رہو یہ عجیب جملہ ہے حسین ابن علی کا غور کیجیے گا امام حسین اس جملے کے ذریعے سے دنیا کے تمام حریت پسندوں کی توجہات کو حاصل کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر انسان پابندی قبول کرے تو خدا کی پابندی قبول کرے یہ امام کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی پابندی قبول کرنا چاہتا ہے تو خدا کی طرف سے جو نافذ شدہ پابندی ہے اس کو قبول کرے اسے خوف ہونا چاہیے تو کس چیز کا ہونا چاہیے کہ قیامت کے میدان میں مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے امام کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں اے ابو سفیان کے ماننے والوں یہ تو تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا کوئی دین نہیں یہ تو تمہارا طریقہ بتا رہا ہے کہ تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے تو اے احمقوں یہ کون سی عقل مندی ہے کہ خدا کی پابندیوں کو تو قبول نہیں کر رہے قیامت میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کونوا احرارا فی دنیاکم عجیب انسان ہو کہ خدا کی غلامی کو رد کرتے ہو یزید کی غلامی کو قبول کرتے ہو سوچئے کونوا احرارا فی دنیاکم اگر جب خدا کی پابندی قبول نہیں کرنی ہے تو یزید کی پابندیاں کیوں قبول کر رہے ہو ابن زیاد کی غلامی کیوں قبول کر رہے ہو کونوا احرارا فی دنیاکم عزیزانہ غور کیجئے گا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر بت پرستی کی نفی ہو کر انسان لا الہ کی منزل تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر وہ کہتا ہے میں کسی اور کو نہیں مانتا جب وہ کسی اور کا انکار کرتا ہے تو کلمہ توحید کا پہلا مقدمہ طے ہو رہا ہوتا ہے لا الہ وہ کہتا ہے کہ میں اب اس کی بھی نہیں مانوں گا اور اس کی بھی نہیں مانوں گا پھر اس کے بعد اسے متوجہ کیا جا سکتا ہے الا اللہ کی جانے اور فرمائیے گا وہ خواجہ معین الدین چشتی ایسے کہہ کر نہیں گئے تھے کہ حقا بنا لا الہ مست حسین ایسے نہیں تھا اقبال نے بھی ایسے نہیں کہا کہ آن کے زیر تیر گویت لا الہ وہ کہ جو تلوار کی چھاؤں میں کہتا ہے لا الہ آن کے اسکونش بر رویت لا الہ وہ کہ جس کے خون سے نم پاتا ہے کلمہ توحید نشو نما پاتا ہے کمال ہے امام کہہ رہی ہے شیعہ ابو سفیان اے ابو سفیان کے ماننے والوں اگر کوئی دین تمہارا نہیں ہے وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ اور اگر تمہیں قیامت کا خوف بھی نہیں ہے کونوا احرار احرار حر کی جمع ہے آزاد کرو فی دنیا کو اپنی دنیا کے اندر نہیں رکھ سکتے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیے اس مجاہد کا نام کیا ہے کہ جو یزید کا لشکر چھوڑ کر امام کے پاس آیا اور یہ جب تک امام کے پاس نہیں آیا تھا صرف نام تو اپنا تھا میں جناب عمر کے مسائل نہیں پڑھ رہا، میں تو صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ آیا ہے امام کے پاس تو امام نے جملہ کہا، انت کما سمت کا ام کا یا حر، اے حر آج تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا۔
واہ کیا،
آج تو حر ثابت ہوا۔ حریت کا پیغام حسین ان لوگوں کو بھی دے رہے تھے کہ لا الہ کو کہو کم سے کم، تاکہ الا اللہ کے پیغام سے تمہیں روشناس کیا جا سکے۔ اور حر سے کیا کہہ رہے، اور جب وہاں سے یہاں آ گیا تو کہتے آج تو ویسا ثابت ہوا انت کما سمت۔ یہ جملہ دو مرتبہ امام نے کہا، جب حر آئے تب بھی اور جب حر شہید ہو رہے تھے تو ان کے جنازے پر بھی، کہ تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے اور تو آزاد ثابت ہوا۔ یعنی کیا مطلب، اس سے پہلے تو یزید کا غلام تھا، ابن زیاد کا غلام تھا، عمر سعد کا غلام تھا، ان سب کے غلامی کی زنجیروں کو تو نے توڑ دیا لا الہ کہہ کر، تو آزاد ہوا۔ اور جب تو نے اللہ کہہ لیا تو حسین کے ہاتھ پر آ کر توبہ کی درخواست کر دی۔ اور وہ حسین اتنا قریب کہ یہ جملہ کہے کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزیزان آپ غور کیجیے گا، یہ کہنے کی ہمت ہی کسی میں نہیں سوائے محمد والے محمد کے، ورنہ آپ خدا کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، مگر حسین صرف اتنا نہیں کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، حسین کہتے ہیں میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ حسین اس کریم کا نام ہے کہ جو خدا کریم کے کرم کو پہچان کر اس کو دوسروں تک بانٹتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کرم کا۔ اور یہی کام سید سجاد نے اس وقت کیا تھا کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا، بہت دکھی دل تھا سید سجاد، بہت دکھی دل تھا سید سجاد، جس حالت اور جس کیفیت کے اندر داخل ہوئے۔ مگر آپ غور کیجیے، عجیب الفاظ ہیں اس بوڑھے شامی کے، جس نے سب کو شتم کیا، جس نے سب کو شتم کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی۔ سید سجاد دکھی دل کے ساتھ وہاں پر ہے مگر پورے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں، پورے تحمل کے ساتھ۔ جب اس نے اپنی جو بھی گالیاں تھیں وہ دے لی تو اب اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں، یا شیخ افقرات القرآن، اے مرد بزرگ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ قیدی قرآن کی بات کرے، وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں تو اور دہلب کے غلام کنیز لائے گئے، ماذا اللہ سادات مجھے معاف کریں گے۔ یہ جملہ بہت سخت ہے لیکن بہرحال میں نے کہہ دیا۔ تو سید سجاد جب کہتے ہیں شیخ افقرات القرآن، اے مرد بزرگ مجھے تو صرف اتنا بتا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ فوراً چونکا کہ یہ قیدی قرآن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اب سید سجاد آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھبن عنکم الرجس، آیت تھی۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے یہ آیت پڑھی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلے جب قرآن کا ذکر آیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ قرآن کی بات کر سکتا، جب آیت پڑھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچھا قرآن کا تو نام ہو سکتا ہے اس نے سنا ہو، کیا یہ آیات قرآن سے بھی واقف ہے؟ کیا تم نے آیت عظیم پڑھی ہے؟ آیت پڑھی ماں کہ یہ آیت تم نے پڑھی ہے؟ ہاں میں نے پڑھی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آیت بھی تم نے پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے۔ کہا کہ ہاں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پھر سید سجاد نے دسویں پارے کی پہلی آیت سورہ انفال کی جس میں خمس کا تذکرہ ہے وہ آیت پڑھی، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ یہ آیت تم نے پڑھی کہ جو تمہارے پاس بچا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، صاحبان قرابت کے لیے، اور ایک فہرست، کہ یہ آیت تم نے پڑھی؟ وہ پھر کہتا ہے ہاں پڑھی تو ہے مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں آیت تطہیر میں جس اہل بیت کا ذکر ہے وہ ہم ہیں، آیت مودت میں جن قرابت داروں کی مودت کا حکم ہے وہ ہم ہیں، آئے خمس کے اندر جن قرابت داروں کا تذکرہ ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں اس بوڑھے شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہے. تصور یہ تھا کہ یہ شخص جو قیدی بنا کر لایا گیا ہے اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے. قرآن کا اگر نام اس نے سنا ہے تو آیات قرآن کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتا ہوگا. آیت قرآن پڑھنے کے بعد یہ کہے گا کہ یہ ہم ہیں اس کے وہم و گمان کے اندر نہیں تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر ایک مرتبہ اور کہو تم ہو. اور اب سید سجاد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ہیں. اب وہ شخص اپنا گریبان پھاڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اہل البیت ہیں کہ جن کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے, قیدی بنا کر لایا گیا. وہ سید سجاد کے سامنے وہی جملہ کہتا ہے کہ حر نے کہا تھا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اعتماد کہاں کسی اور کے اندر ملے گا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. وہاں حر کی توبہ ہے جو حسین قبول کروا رہے, اور یہ بوڑھے شامی کی توبہ ہے کہ جو فرزند حسین قبول کروا رہے ہیں, علی ابن حسین قبول کروا رہے ہیں. عجیب ہے برادران عزیز, آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت سید سجاد کس دکھی دل کے ساتھ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اپنے فریضے سے غافل نہیں ہے. دین کا پیغام پہنچ رہا ہے, امر بالمعروف ہو رہا ہے, نہیں انل منکر ہو رہا ہے, پیغام حسین کی ترویج ہو رہی ہے, آل محمد کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. سید سجاد نے کوئی کوتاہی نہیں کی, ان سارے کاموں کو انجام دیا ہتکڑیوں کے ساتھ, بیڑیوں کے ساتھ, تو کے خاندان کے ساتھ. نئی حضرت سنیے, پیغمبر اکرم کا ایک بوڑھا صحابی جس کا نام ہے سہیل ابن سعد السائدی. پیغمبر اکرم کے چند ہی صحابہ تو تھے جو رہ گئے تھے. حسین مظلوم نے عاشور کے دن جن صحابہ کرام کے نام لیے نا, ان میں یہ بوڑھا صحابی بھی شامل ہے جو کسی کام سے بیت المقدس سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا تھا. وہ بیان کرتے ہیں پہلی سفر, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہنچا دمشق کے اندر تو میں نے دیکھا کہ عید کا سماں ہے, پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے, آئینہ بندی کی جا رہی ہے. میں حیران رہ گیا, میں نے کسی کو بلا کر پوچھا, کہہ رہے یہ کون سی عید ہے جو شام والے منا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. وہ شخص کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اجنبی ہو. کہا کہ ہاں میں اجنبی ہوں, میں باہر سے آیا ہوں. میں تم کون ہو؟ کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں. وہ شخص کہ جس سے یہ سوال کیا گیا تھا اس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی, ایسے کم تھے افراد شام میں مگر تھے. اس نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آسمان گر کیوں نہیں پڑتا؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ سہیل ابن سعد السائدی کہتے ہیں صحابی رسول, وہ کہتے ہیں آخر ایسا کیا ہو گیا, لوگ تو عید منا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو آسمان کیوں نہیں گرتا, زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ کہا کہ ہاں یہ لوگ عید اس لیے منا رہے ہیں کہ فرزند رسول حسین کا کٹا پسر آنے والا ہے. ان کے گھر کی خواتین ہیں کہ جن کو اسیر بنا کر کیپٹوز بنا کر لایا گیا. سہیل نے سر پیٹ لیا, یہ پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں جن پر ہماری جانیں قربان. سہیل کہتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ سر کہاں سے آ رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اے صحابی رسول وہ سر یہاں سے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد سہیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد سر آنا شروع ہوئے, حسین کا سر آیا, عباس کا سر آیا, اکبر کا سر آیا, ان تمام شہدا کے سر نیزے پر بلند کر کے لائے جا رہے تھے. اور اب اس کے پیچھے سواریاں ہیں, ایک ناکے کے اوپر سید سجاد ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ناکے کے اوپر بیویاں موجود ہیں. میں قریب گیا اور سید سجاد کے قریب سید سجاد کا سر جھکا ہوا ہے. وہ قریب گیا اور کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجیے. سید سجاد نے اپنا چہرہ اٹھایا, دیکھا حیرت ہوئی کہ یہاں ہے یہ کون ہے کہ جو مجھے سلام کر رہا ہے. کہنے لگے آپ ہیں کون؟ کہنے لگے سر سہیل کہتے ہیں فرزند رسول میں آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں, میرا سلام قبول کیجیے. سید سجاد نے جواب سلام تو دیا. اور اب سہیل کہتے ہیں فرزند رسول کیا میرے لائق کوئی حکم ہے, کوئی میرے لائق خدمت کہ جس کو میں انجام دے سکوں؟ سید سجاد نے دوسرے ناکے پر جناب زینب موجود تھی مخاطب کیا, بھومی اما یہ ہمارے جد کا صحابی ہے, سلام بھی کہہ ہمت ہے کہ کوئی انجام دے سکے؟ اب کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جس کی چادر تک چھینی جا چکی ہے، بی بی کیا خدمت کے لیے کرے؟ جناب زینب نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے؟ جناب زینب کہنے لگی، بیٹا صحابی رسول کو ہمارا بھی سلام کہو اور ان سے کہو کہ کچھ ایسا کرے کہ یہ جتنے بھی لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں نا، وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جائے، ان سب کی نگاہیں ہماری طرف ہے، بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر سہیل کے ساتھ سائدی نے کام کیا کہ جن کے ہاتھوں پر نیزے تھے اور نیزوں کے اوپر سر تھے، ان کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ ان نیزوں کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں نیزوں پر، سروں پر رہے، بیویوں کے چہروں پر نہ رہے۔ اور اب اس کے بعد جیسے جیسے 3 دن تک تو انتظار کروایا گیا، اور اب اس کے بعد جب دربار قریب آیا ہے، تو اب دربار جب قریب آیا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ دربار کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سپاہی پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں۔ ایک دروازہ، پھر دوسرا دروازہ، پھر تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ۔ سید سجاد بیان کرتے ہیں، کوئی اور نہیں، خود امام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دروازے قریب آ گئے تو ایک مرتبہ پھر رسیاں لائی گئی اور ہمیں ویسے باندھا گیا کہ جس طرح سے جانوروں کو رسیوں کے اندر باندھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں پھر سادات سے معافی مانگتا ہوں، یہ عجیب سب جملے۔ سید سجاد کہتے ہیں ہمیں ویسے باندھا گیا کہ جس طرح سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اور اب اس کے بعد کھینچ کر ہمیں لے جا رہے تھے۔ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی ایک بیوی بیٹھ جاتی تو سب کو بیٹھنا پڑتا، اس لیے کہ ایک رسی میں سارے گلے تھے۔ بیویاں گھبرائی ہوئی تھی، لیلہ مضطرب ہے، مگر جناب زینب اس موقع پر کہتی ہے، لیلہ پریشان نہ ہونا، میں ساتھ موجود ہوں، میں چل رہی ہوں۔ فرما پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ رہا غم نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ سید سجاد بیان کرتے ہیں کہ 6 دروازے اسی طریقے سے زینب کبرا نے سب کی ہمت بندھائی، دھارس بندھائی اور آگے لے کر چلی، مگر جب 7واں دروازہ نظر آیا اور وہ پردہ بھی پھٹا اور دربار سامنے نظر آیا تو کوئی اور نہیں، زینب کبرا خود بیٹھ گئی۔ جناب زینب بیٹھ گئی اور تھالے مار مار کر رونے لگی۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی ہتھکڑیوں کو، بیڑیوں کو سنبھالا اور میں جناب زینب کے پاس گیا۔ میں نے کہا بھوپھی اما، کیا دربار میں نہیں چلیے گا؟ تو جناب زینب کہتی ہے نہیں بیٹا، جانا تو ہے مگر کچھ یاد آ گیا۔ سید سجاد کہتے ہیں بھوپھی اما کیا یاد آ گیا؟ کہا کہ بیٹا 21 رمضان تھی، بابا کا وقت آخر تھا، ایک مرتبہ بابا نے سب کو دور کیا اور کہا زینب میرے قریب تو آنا، مجھے بابا نے اپنے قریب بلایا اور کہا زینب ذرا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کر۔ میں نے جب اپنے کانوں کو بابا کے لبوں سے قریب کیا تو بابا کہنے لگے زینب شام کے دربار میں جانا لازم ہے، زینب شام کے دربار میں جانا لازم ہے۔ میں نے کہا بابا نامحرموں کا مجمع ہوگا نا۔ اس موقع پر بابا نے میری ہمت بتائی، زینب پریشان نہ ہونا، میں وہاں پر موجود ہوں گا، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گا۔ زینب کہنے لگی، بی بی کہنے لگی سید سجاد سے، بس بیٹا اتنا انتظار کرو کہ میں نجف کا رک کر کے کہہ سکوں بابا یہ شام کے دربار میں جانے کا موقع آ گیا، بابا آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں پر موجود رہوں گا، آئیے بابا آپ کی زینب دربار شام میں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تمه سيئ